نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9-25 کریں گے. جیسے کہ بات ہوئی کہ یہ جنگ احزاب کے بارے میں آیات ہیں, تو الحمدللہ آپ سیرت میں بھی جنگ احزاب کو دیکھ چکے ہیں, مگر ایک دفعہ آپ لوگوں کی ریویژن بھی ہو جائے گی. پہلے احزاب کا قصہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. احزاب جیسے حزب کی جمع, یعنی جماعت پارٹی, تو اس غزوے میں اصل میں کفار کی بہت سی جماعتیں مل کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئی تھیں, اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی, اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. دونوں نام سیم غزوے کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کر کے آئے مدینہ, اس کے دوسرے ہی سال میں بدر کا واقعہ پیش آیا تھا, تیسرے سال میں احد پیش آیا, اور چوتھے یا پانچویں, بعض جگہ چوتھا ہے بعض جگہ ہے پانچ ہجری کے اندر, یہ واقعہ پیش آیا شوال میں. یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایوری ایئر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اور یہ تو بڑی بڑی جنگیں ہیں نا, اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سریے وغیرہ یہ تو ہوتے ہی رہے بیچ میں. تو جب سے ہجرت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد سے نہ تو کافر چین سے بیٹھے اور نہ ہی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے دیا. اور غزوہ احزاب تو اس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا حملہ بہت زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, اور یہ غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور صحابہ کرام پہ بھی دوسرے تمام غزوات سے زیادہ شدید تھا. کیونکہ دیکھیں ایک طرف ٹوٹل جو یعنی مدینہ میں جو آبادی تھی, جو لڑنے والے تھے, 3,000 کی تعداد تھی, اور کفار بعض جگہ 10,000 آتا ہے, بعض 12,000 بھی, 15,000 بھی آتا ہے, یعنی 12 سے 15 تو آپ کہہ ہی لیں کہ اتنے تھے, تو 1:4 کا ریشو ہو گیا. اور یہ جو مسلمان تھے یہ بھی کوئی بہت زیادہ اسلحے سے لیس نہیں تھے, بے سر و سامانی کی حالت تھی اس وقت, تو کوئی زیادہ اچھے حالات نہیں تھے مدینہ میں, سخت سردی کے دن تھے, جو فصل تھی وہ بھی کم ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے تو بھوک وغیرہ بھی تھی, اور وہ پتہ سردی کے اندر بھوک بھی لگتی ہے. اتنی زیادہ ہولناکی تھی اس میں, کیونکہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ حالات تھے کیا. تو یہ وقت مسلمانوں پہ بہت ہی سخت گزرا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جو فتح ہوئی وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو تقریباً ایک مہینے تک کا یہ عرصہ تھا بہت مشکل تھا. یاد رکھیے گا کہ اس میں بدر اور احد کی طرح 1-to-1 وار ایسے نہیں ہوئی تھی کہ ایک پورا لشکر اس سے لڑ رہا ہے اور وہ ان سے لڑ رہے, ایسے نہیں ہوئی تھی. اٹس مور آف اے سائیکولوجیکل وار, اعصاب کی جنگ تھی, جسمانی طور پہ نہیں تھی. دکا کوئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں, لیکن ادروائز ایسے نہیں کوئی آپس میں فوجوں نے لڑا ہو, ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اعصابی جنگ اتنی شدید تھی, اور اعصابی جنگ بہت ہی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک کی نروز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ ہینڈل کر سکے. ایسے موقع پہ وہ جس کا اللہ پہ بڑا بھرپور ایمان اور یقین ہونا وہی سروائیو کر سکتے ہیں, یاد رکھیں یہ بات. اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ آج کے دور کے اندر ہمارے پاس جنگیں تو نہیں ہیں اس طرح سے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا, لیکن سائیکلوجیکل جو ہے نا چیزیں, سائیکلوجیکل پریشرز, اور یہ وارفیئر جاری ہے. سائیکلوجیکلی لوگوں کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں, ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسی ایسی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں کہ لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو وہ والی جنگیں نہیں بھی ہیں, لیکن یہ والی جنگ جاری ہے. اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں, پھر تین سے اعصاب جواب دے جاتے ہیں نا. خوف ہوتا ہے اور بہت زیادہ سٹریس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو یہ ہو جائے گا, اس کو وہ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے اس دین کو ہی چھوڑ دو. تو وہ اس چیز کو آپ اس میں دیکھیں گے. تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے, جو میں نے ابھی آپ کو بات بیان کی ہے کہ فزیکل وار نہیں ہے, سائیکولوجیکل وار ہے جو ہم لڑ رہے ہیں ایز مسلمز, جہاں پہ بھی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جو غیر مسلم ملک ہے, تو اس میں خاص طور پہ یہاں پہ ہر وقت مسلمان ایک خوف کسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں پھر اپنے لیے. اچھا, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ واقعہ ایسے بیان کر دوں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی. یہود کا قبیلہ جب بنو نذیر جو تھا وہ ایکسپیل ہو گیا تھا مدینہ سے, تو اس کے اور ایک اور قبیلہ بنی وائل تھا, اس کے تقریباً 20 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے. تو یہ لوگ ان سے چین سے تو نہیں بیٹھا جاتا تھا, مکہ پہنچ گئے, قریش کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا. اب قریش کے سردار تو یعنی پہلے سے ہی وہ تیار تھے, ان کو تو احد کی جو چوٹ لگی بھی تھی تو وہ بھی تیار ہو گئے. اس کے بعد یہ لوگ اور قبائل میں بھی گئے, قریش کے ساتھ تو تھے ہی اور بھی قریب قریب کے قبائل, ان سب کو ساتھ ملایا. اسی طرح جگہ جگہ گھوم گھوم کے ڈپلومیٹک اپنا وہ قائم کیا, یعنی کسی کو ساتھ ملایا, کچھ دے دلا کے, رشوت دے کے, جیسے غطفان تھا نارتھ کی طرف, ان کو کہا کہ خیبر میں جتنی کھجور ہے ایک سال میں جتنی پیدا ہوگی وہ آپ کو آدھا آپ کا حصہ ہو گیا, یا بعض روایات میں ہے کہ پورا ہی ایک سال کی پیداوار ان کو کہا. یعنی ان کو لالچ دے کے نا, قبیلہ غطفان کا سردار تھا عائنہ بن حسن, اس کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ بھئی ہم آپ کو اتنا دیں گے, ہمارے ساتھ جنگ پہ چلو. اسی طرح اور جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان ساروں کو بھی ساتھ ملایا. تو جب یہ سارے مل گئے, قریش کا اپنا 4,000 کا لشکر تھا, اس طرح اور سارے ملا کے تو یہ 12,000 سے 15,000 تک پہنچ گئے تھے, 6,000 تو غطفان ہی تھے. اب آپ دیکھیں کہ بدر میں 1,000, احد میں 3,000, اور یہاں پہ پہلی دفعہ اتنی زیادہ تعداد اور اتنا سامان ان کے پاس. یعنی سارے جب یعنی ایک یونائٹڈ فورس بن کے آ رہے تھے نا, تو سب کے کلیکٹو جب ہوگا تو پھر کتنا ہوگا. ان میں یہودی بھی شامل ہو گئے, مشرقین مکہ بھی شامل ہو گئے, اور قبائل بھی شامل ہو گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان پہ آیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا مشورے کے لیے, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی اس مشورے میں شامل تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں وہاں پہ فارس میں بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اس طرح دشمن کا حملہ روکا کرتے تھے, خندق کھود دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا. عرب میں کبھی اس کا رواج نہیں تھا, عرب لوگوں میں نہیں یہ خندقیں وغیرہ کھودی جاتی تھی, ٹرینچز. تو خیر اب خندق کی کھدائی شروع ہوئی. اب آپ سوچیں گے کتنے مشکل حالات ہیں, بھوک بھی ہے, سردی بھی ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسے ہیٹنگ سسٹمز تو تھے نہیں کہ کوئی بہت الاؤ جلا کے بیٹھے, اور نہ ہی ایسے کوئی مزدور تھے کہ وہ کام کریں اور یہ بیٹھے, سب اس کے اندر شامل تھے. تو یہ ایک وہاں پہ صلح کا پہاڑ ہے, اور اس کے آگے یہ خندق اس راستے کی لمبائی پہ کھودی گئی کہ ایک طرف ایک پہاڑ تھا اور دوسری طرف مدینہ. تو اس خندق کو کھودنے کے لیے, جس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تک تھی, مائلز, 3.5 مائلز, اور گہری بھی اتنی تھی کہ اس کی گہرائی 5 گز بعض جگہ کہی جاتی ہے, 5 میٹر کہہ لیں, اتنی گہرائی تھی. تو تو اب آپ سوچیں گے کہ اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق کھودنی ہے اور مسلمان 3000 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو کی گروپس بنائے, 10-10 کی ٹولیاں بنائی, اور 40 میٹر سمجھ لیں خندق کھودنے کا ذمہ ہر ایک کے اوپر دے دیا. اب کیا تھا مدینہ کی سچویشن, کچھ ایسی تھی اس کی لوکیشن کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی تھی کہ دو طرف اس میں لاوے کی چٹانیں ہیں اور ایک جو سائڈز پہ دونوں طرف, اب اس طرح سے سمجھ لیں کہ سائڈز پہ دونوں طرف لاوے کی چٹانیں ہیں, پیچھے کی طرف بنو قریظہ ہیں جو یہود کا صرف ایک قبیلہ رہ گیا تھا یہاں پہ وہ ہیں, اور سامنے کی طرف آپ یہ ایک ذہن کے اندر نقشہ بنا لیں, ہم نے آپ کو اس کے اوپر ایک میپ بھی دیا, آپ اس میپ کو بھی دیکھ کے آپ کی سہولت کے لیے آپ دیکھ کے ذرا تھوڑا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے خندق کھودی گئی تھی. تو یہ خندق سامنے کی جانب کھود دی گئی. آپ کو پتہ ہے مدینہ ایک ایسی جگہ تھی کہ کبھی بھی ہسٹری میں پیچھے کوئی حملہ آور یہاں پہ حملہ نہیں کرتا تھا, کوئی کامیاب نہیں ہوا, نہ کبھی کسی نے یہاں پہ جنگیں وغیرہ اس طرح سے ان کے اوپر باہر سے آؤٹ سائڈ سے کوئی ایسے آ کے ان کے اوپر نہیں یعنی فتح کر سکا اس جگہ کو, کیونکہ اس کی لوکیشن بہت یونیک تھی, یعنی لاوے کی چٹانوں سے بھی نہیں آ سکتا تھا کوئی, ایک طرف پیچھے بنو قریظہ تھے اور ساتھ میں اتنے زیادہ درخت تھے, اتنے درخت تھے کہ ان کے اندر سے گزر کے بھی آنا مشکل تھا. تو ایک سائڈ ہی صرف ہوئی نا جس کے اندر زیادہ چانس ہے کہ یہاں سے آیا جائے گا, وہاں پہ خندق کھود دی گئی, کیونکہ پیچھے بنو قریظہ جو تھے ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی بھی ادھر سے آئے گا وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, ڈیفینڈ کریں گے, تو مسلمانوں کو اس طرف سے بالکل بے فکری تھی کہ پیچھے سے تو نہیں کوئی آ سکتا, دوسری طرف باغات ہیں ایسے پلانٹیشن ہے تو وہاں سے بھی نہیں ہوگا, تو خندق کا ہم نے انتظام اس طرف کو کر لیا, باقی جو لاوے کی چٹانیں اس طرف سے بھی نہیں کوئی آ سکتا, تو ایک طرح سے بڑا محفوظ سا ہو گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا تھا. تو اب مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا, یہ 3.5 میل کی جو خندق ہے, اور اس کے دوران بہت سے معجزات بھی پیش آئے. یعنی ایک تو معجزہ آپ دیکھیں کہ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان آئی کہ باوجود کوشش کے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. کسی نے مشورہ بھی دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اس جگہ سے کچھ ہٹ کے خندق کھود لیتے ہیں اور کیا فرق پڑا, سائڈ سے جا کے ملا دیں گے آگے والی سے, تو یہ پتھر کیونکہ ہم سے تو نہیں ٹوٹ رہا. لیکن حضرت سلمان فارسی اس گروپ میں شامل تھے تو انہوں نے نہیں مانا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچ کے دی تھی کہ اس کے اوپر خندق کھودنی, اور یہ لائن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا وہ اس منظور نہیں کر رہے تھے کہ اس سے میں ہم ذرا سا بھی ہٹ کے اپنی رائے سے کچھ کر لیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے حصے کی خندق کھود رہے تھے, امیجن کریں, ایسے بیٹھے نہیں ہوئے تھے کہ میں بیٹھا رہوں تم لوگ کام کرو میں تمہیں چیک کرتا جاؤں گا, میں صرف تمہیں میں ایڈمنسٹریشن کروں گا, میں تو بس بتاتا جاؤں گا, نہیں, خندق کی مٹی اٹھاتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے. اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کو غبار نے ایسا ڈھانپ دیا ہوا تھا, اتنی مٹی تھی آپ کے اوپر کہ پیٹ اور پیٹ کی کھال نظر نہیں آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس سے کہ ان کو کوئی مشورہ دے دیتے خود ان کے ساتھ تشریف لائے, اور جو یہ گروپ تھا حضرت سلمان فارسی کا خندق کھودنے میں جو مصروف تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اتر کے خندق میں آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے, کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس چٹان پر ایک ضرب لگائی اور آیت پڑی, تمت کلمت ربی کا صدقہ, یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ، اور ایک ہی ضرب سے چٹان کا یہ 1/3 حصہ کٹ گیا اور ایک روشنی سی پتھر کی چٹان سے نکلی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر بھی یہی ہوا، 1/3 چٹان کٹ گئی اور اسی طرح روشنی نکلی زبردست۔ پھر تیسری دفعہ پھر آیت پڑی اور تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی کٹ کے ختم ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنی چادر جو خندق کے کنارے پر رکھ دی تھی اٹھا لی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جتنی دفعہ اس پتھر پر ضرب لگائی ہر مرتبہ روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا، تم نے واقعی دیکھا تھا روشنی کو؟ انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے اس کو خود دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی ضرب میں جو روشنی نکلی تو میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے ہیں، اور جبرائیل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے، اور جبرائیل امین نے یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ یہ ارشاد سن کے سب مسلمان مطمئن ہو گئے اور وہ یقین انہوں نے کر لیا کہ ہاں ایسی فتوحات ہوں گی۔ لیکن جو منافقین تھے وہ بھی شامل ہوئے ہوئے تھے نا خندق کی کھدائی میں، پھر ان کے پر بھی بات کریں گے، تو وہ بڑے حیران سے ہوگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہمیں جھوٹے وعدے سنانے لگے ہوئے، ہمارے دل کو بہلانے کے لیے ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھو تو صحیح کہ مدائن اور کسرا کے محلات ان کو نظر آ رہے ہیں، اور مدائن کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں اور رومیوں کے اور ہرا، اور یہ ذرا ان کا حال تو دیکھو، اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں ہے، پیشاب پخانے کی ضرورت پوری کرنے کی مہلت نہیں ہے، اور باتیں کسرا کے محلات کو فتح کرنے کی ہیں۔ یہ اب آئے گی آیت نا، اِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہ آیت انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ تو اتنا بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے ایمان کا، یقین کا، کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کو یقین ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آثار تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، صرف بالکل ایک فیل یعنی فیلئر کی طرف جانے والی سچویشن تھی کہ اب وہ 12,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہم ادھر حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان سے آدھے بھی نہیں، اس سے بھی کم ہے، حالات اتنے خراب ہیں، اور باتیں کہاں کی ہیں سپر پاورز کو فتح کرنے کی، اور یہ تک نہیں ہے، حالت یہ ہے کہ آج کوئی مزدور اور خادم تک نہیں ہے، خود ہی محنت برداشت کرنی ہے، خود ہی سردی میں پریشان پھر رہے ہیں، خوف ہی خوف ہے ہر طرف کہ اب ہوگا کیا، ان سے تو نپٹا نہیں جا رہا، ان کے آگے تو اتنے سے ہیں، تو روم اور کسرا کو فتح کریں گے۔ لیکن دیکھ لیں، جب ایمان ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، تو یہی ہونا۔ ہمیں بھی تو کئی خوشخبریاں بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ۔ واقعی ہم بھی پھر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ تو ان کا تو سامنے ہی ہو گئی نا ایک بات، ہمارے تک بھی باتیں پہنچی ہیں، پھر کیا ہمیں اس طرح سے یقین آتا ہے کہ نہیں، ہاں جس میں فائدہ بتا دیا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا ہم اور جگہوں سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں، وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، اچھا میں پہلے دوسری جگہ سے مطمئن ہوں، پھر میں کہوں گی ہاں دیکھا نا سائنس بھی یہ کہتی ہے، تو سائنس کہے یا نہ کہے سائنس کو کیا پتا، جو ہمارے نبی نے بات کہہ دی بس وہ سچی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پکے مومن تھے نا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر گئے، منافقوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ آپ کتنے بھی بڑے لیڈر ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر انسان اس زمین پر نہیں پیدا ہوا اور نہ ہوگا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بڑا بنا کے اور حکم نہیں چلانے شروع کر دیے، محنت اور مزدور میں برابر کا حصہ لیا، حالانکہ صحابہ نہیں ان کو کہہ رہے تھے، صحابہ تو اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار تھے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی زحمت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا یہ اخلاق تھا۔ سب کے ساتھ شامل ہوتے تھے. تو اب ان میں بھی جو لوگ خندق کھود رہے تھے, بعض بڑے یعنی طاقتور تھے, جلدی کام کر لینے والے تھے, تو وہ جب اپنے حصے کی 40 گز کی خندق کھود چکے, 10-10 لوگ معمور تھے نا, انہوں نے اپنے حصے کی جب کھود لی تو بیٹھ نہیں گئے کہ جو ہم نے تو اپنا کام کر لیا, باقیوں کو دیکھ کے تماشا. نہیں, انہوں نے جب اپنا کام کر لیا نا, دوسرے صحابہ کا جو کام تھا اس میں ان کی مدد کرنے لگے. دیکھیں صحابہ کا بھی اخلاق, ورنہ انسان کے اوپر جو ڈیوٹی ہوتی ہے کہتا میں آپ کر کے میں تو آرام کروں نا, میں نے اپنا کام کر لیا, اب تم کرو اپنا کام. نہیں, وہ کہتے تھے ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ 6 دن میں اتنی لمبی اور چوڑی اور گہری خندق مکمل ہو گئی تھی. اس دوران بھی وہ آپ کو واقعہ سیرت کا یاد ہوگا کہ ایک روز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ہیں بہت زیادہ, تو اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو پکا لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا. تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک سا جو ہے اور میں ان کو پیس کے آٹا بناتی ہوں, ایک سا یعنی آپ سوچ لیں کتنا ہوگا, 3-3.5 سیر کا ہوگا. تو وہ پیس کے پکانے لگیں اور گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا, انہوں نے ذبح کر کے گوشت تیار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے. تو بیوی نے پیچھے سے کہا کہ دیکھنا ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, سب کو نہ بلا لینا, ان کو بس اکیلے کو بلانا, یہ نہ ہو کہ ہماری بےعزتی ہو جائے, سارے اگر آ گئے اور کھانا تو اتنا سا ہے. جب حضرت جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ کھانا تو بس صرف اتنا سا ہے, چند ایک لوگ ہی کھا سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان فرما دی چلو جابر کے گھر چلو, وہاں پہ دعوت. اب وہ سخت پریشان ہیں, ان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ ہو کیا گیا, اتنے لوگ اب کہاں سے کھائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ, ہانڈیا کو اتارنا نہیں چولہے سے, بس ایسے ہی رکھے چھوڑنا اور آٹا گوندھ کے آپ روٹیاں پکاتے رہنا. وہ روٹیاں پکتی گئیں, سالن بڑھتا گیا, سب نے پیٹ بھر کے کھایا, وہ ختم نہیں ہوا, کچھ کم بھی نہیں ہوا اور نہ ہی گندے ہوئے آٹے میں کوئی کمی آئی. حتیٰ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم گھر والوں نے بھی پھر پیٹ بھر کے کھایا, سب صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا, پھر پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا. تو یہ ایک معجزہ ہوا تھا. اب تھوڑا سا آپ کو بنو قریظہ کی عہد شکنی کا بھی بتا دوں کہ انہوں نے پھر عہد شکنی کی تھی, انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. اصل میں بنو قریظہ کا جو سردار تھا قاب بن اسد, اس کے پاس حوی بن اختب جو بنو نذیر جو ایکسپینڈ تھے ان کا سردار آیا اور اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی. بڑا اس نے پہلے تو یہ اپنا دروازہ ہی نہیں کھولا تھا نا قاب بن اسد, اپنے قلعے کا دروازہ ہی اس نے بند کر لیا اس کو دیکھ کے ہوئی کو کہ اب یہ آ گیا کچھ مجھے پٹی پڑھائے گا الٹی. لیکن اس نے بڑی آوازیں دی, بڑا اصرار کیا, بڑا ایسی باتیں کی, بڑی غیرت ویرت دلائی, تو پھر آخر اس نے کھول دیا. تو بھائی اتنی کیا بات ہو گئی, مجھے اندر تو آنے دو, مجھے بات تو کرنے دو. قاب اندر سے جواب دے رہا تھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ صلح کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہم اب صلح کی پابندی کر کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں, اب میں کوئی بات نہیں سن سکتا. لیکن اس نے اتنا اصرار کیا نا اور ایسی آر دلائی کہ آخر کار قاب نے دروازہ کھول ہی دی. بس یہ کرنا تھا کہ اس نے آ کے وہ باتیں کی, وہ سبز باغ دکھائے, پھنسا ہی لیا قاب کو اور یہ وعدہ لے لیا کہ ہم تم ہمارے ساتھ اس میں لڑو گے, ہم آگے سے حملہ اور آور ہوں گے, تم نے پیچھے سے ہونا. اب یہ سوچ لیں کہ یہ صرف آگے انشاءاللہ اسی صورت میں غزوہ بنو قریظہ کی بھی بات آئے گی تو اور آپ کو سمجھ آئیں گی باتیں, ڈیٹیل میں بات ہوگی. لیکن صرف آپ کو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آگے سے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, پیچھے سے بنو قریظہ بھی اب عہد شکنی کر چکے ہیں. اور یہ بات ابھی مسلمانوں کو نہیں پتا, قاب نے تو جب اپنے قبیلے کے سرداروں کو ہی بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا, یہ عہد شکنی کیوں کی تم نے, اور اپنے آپ کو بھی تم نے خطرے میں ڈال دیا یہ ان کے ساتھ وعدہ کر کے. لیکن کعب ان کی باتوں سے اتنا متاثر تھا اور اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افواہ کا پتہ چلا کہ ایسے ایسے ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کسی کی بات پہ یقین کر لیتے تھے, پہلے اس کی تحقیق کراتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرداران تھے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ اور یہ سردار اوس اور خزرج کے تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اب جا کے پتہ کر کے آؤ کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا حقیقت کیا ہے. ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ بھی تھے اور ایک آدھ صحابہ, وہ روانہ ہو گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جاؤ دیکھو جو ان کے بارے میں معلومات ہوں, وہ اگر تو واقعی وہ ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو صرف مجھے بتانا, وہ بھی اشاروں اشاروں میں تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں, اور اگر وہ اپنے عہد پہ قائم ہیں پھر لوگوں کے سامنے ذکر کرنا. تو جب یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے تو اعلانیہ گالیاں دینی شروع کر دی, دشمنی کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ کا رسول کون, ہم اور محمد کے درمیان کوئی عہد نہیں, کوئی پیمان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سن سنا کے وہ لوگ تو واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے اشارے میں بتایا صرف اتنا کا عزل اور قارا, مطلب یہ تھا جیسے رجی کے واقعے میں بدہدی ہوئی تھی نا, اسی طرح یہود نے بدہدی کی کر لی. رجی کے واقعے میں تو عزل اور قارا نے کی تھی نا, آپ لوگوں کو یاد ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اس لیے کہ یہ لوگ تو بیک سائڈ سے تھے, سیکیورٹی ہے مسلمانوں کی, اور یہ جب ایسے پھر گئے, اپنا عہد توڑ دیا, تو آپ سمجھ لیں کہ ایک سائڈ سے تو بالکل انسیکیورٹی ہو گئی, اور مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعے میں محفوظ کرنے کے لیے قلعے میں ان کو کر دیا تھا سب کو اکٹھے کہ یہ یہاں پہ ہوں گے, اور وہ قلعہ بھی جو تھا یہ بنو قریظہ سے قریب تھا. اب یہ بھی خطرہ تھا وہاں سے وہ نہ آ جائے پیچھے سے ہی آ کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی نا تو اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غمزدہ ہوئے کہ ایک طرف وہ لشکر آ رہا ہے ایک طرف یہ ہے, تو آپ نے اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک لیٹے رہے. ہوتا نا ایک انسان کے اوپر ایک دم سے ایک ایسی سچویشن آ جائے, تو اس کیفیت کو دیکھ کے پھر لوگوں کا بھی اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا. لیکن مومن کے اوپر یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں, ہوتا تو ہے انسان ہے سب, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر دیر تک لیٹے رہے, پھر اس کے بعد اٹھے ہیں پر امید اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام دیا کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے نپٹیں گے. اللہ اکبر. تو یہ اس لحاظ سے ایک مشکل چیز آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف سے مشکلات آ رہی ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے جو سردار تھے عائنہ اور حارث, ان کو بھی مدینہ کی 1/3 پیداوار دینے کا سوچا کہ اس طرح سے ان کو قریش سے الگ کر دیا جائے. وہ اپنے 6,000 لوگ لے کے اگر چلے جائیں گے تو یہ کم رہ جائیں گے, لیکن سرداران جو تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اس پہ راضی نہیں ہوئے, اور انہوں نے فرمایا کیونکہ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اللہ کا حکم ہے, تو پھر تو سارا آنکھوں پہ, لیکن اگر آپ ہماری وجہ سے ہماری خاطر ایسے کرنا چاہتے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میں اللہ کا حکم نہیں, میں تمہاری وجہ سے تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پھر آگے سے کہا بھلا جس وقت ہمارے پاس اسلام نہیں تھا, ہم شرک کرتے تھے, تب ہم ان لوگوں کو نہیں, ہم نے کبھی کچھ دیا, ایک دانے کو بھی ہم نے ان کو نہیں دیا, سوائے اس کے کہ ہمارے کبھی یہ مہمان بن جائیں تو ہم ان کو دے دیں, مگر ادروائز ہم نے نہیں ان کو کبھی دیا. بھلا اب جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی, اسلام دے دیا, آپ کے ذریعے ہمیں عزت دے دی, تو ہم انہیں اپنا مال دے دیں؟ ہم تو انہیں کو صرف اپنی تلواریں دیں گے. تو یہ ایک چیز تھی کہ وہ یعنی اتنے نہ ڈر تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خندق تک وہ پہنچ گئے مشرکین مکہ, اس وقت منافقین نے کیا کردار ادا کیا یہ آج کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے. مومنوں کا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ بھی آپ کو پتا چلے گا. لیکن تقریباً ایک مہینے تک اندازہ کیجئے کہ محاصرہ ان کا رہا. جو کفار تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم ان کو یعنی کنفائن کر دیں گے مدینہ میں, جب یہ مدینہ کے اندر ہوں گے تو پھر ایک نہ ایک دن تو ان کا راشن پانی ختم ہو جائے گا, ان کو باہر آنا پڑے گا, تب کیا ہوگا, تب ہم چلے جائیں گے. تو یہ ان کی پلاننگ تھی. انہوں نے بعض دفعہ خندق کو عبور کرنے کی بھی کوشش کی, یہ بھی کوشش کی کہ مل کے حملہ کر دیتے ہیں, ایک دفعہ ہی خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے سخت تیر اندازی کی اور اس کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دن بھر اتنا مشغول رہنا پڑا کہ نماز بھی ان کی قضا ہوتی گئی اور عشاء کے وقت پھر انہوں نے ظہر عصر مغرب ساری چار نمازیں اکٹھی پڑھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بدعا کی پی کی تھی. اللہ اکبر, ان کی وجہ سے ہماری یہ نمازیں قضا ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد نعیم بن مسعود جو تھے وہ غطفان میں سے تھے اور وہ خفیہ طور پہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو بھی نہیں پتا چلا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ابھی تک میری قوم کو نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں میں اسلام کی کس طرح سے خدمت کروں. آپ نے فرمایا تم اکیلے آدمی ہو, تم کیا کام کر سکتے ہو, تم جاؤ واپس اپنی قوم میں, ان میں مل کے اسلام سے کوئی اسلام کا دفاع کرنے کا کوئی کام کر سکو تو کر لو. تو وہ نعیم جو تھے نا وہ بڑے ہی سمجھدار آدمی تھے, تو ایک منصوبہ انہوں نے دل میں بنا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی بس کہ میں لوگوں میں جا کے جو مصلحت دیکھوں کہوں, اگر آپ کی اجازت ہے. آپ نے اجازت دے دی تو وہ بنو قریظہ کے پاس گئے پہلے, جن کے ساتھ ان کا زمانہ جاہلیت سے بڑا قدیم تعلق تھا. ان سے کہا اے بنو قریظہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم میرے اتنے پرانے دوست ہو. انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ کے ساتھ ہماری دوستی میں کوئی ہمیں کوئی شک ہی نہیں. نعیم نے بنو قریظہ کے سرداروں سے بڑے خارخانہ انداز میں نا کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ قریش مکہ جو ہیں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ, ان کا وطن تو یہاں پہ نہیں ہے, یہ ان کا ملک تو نہیں ہے. اگر یہ ہار گئے تو یہ تو بھاگ جائیں گے, تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں, تمہارا ہوگا نقصان. مدینہ تو تمہارا ملک ہے, تمہارا وطن ہے, تمہاری عورتیں تمہارے مال سب یہاں ہیں. اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے, تمہارا کیا بنے گا یہ بتاؤ, تم اکیلے کیسے مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے. اور بات بڑی جینوئن تھی, بڑی صحیح تھی بات واقعی. تو کہنے لگے اس لیے میں تمہیں بڑی خیر خواہی سے ایک مشورہ دیتا ہوں, تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک جنگ نہ ہونا جب تک یہ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہن نہ رکھ دے, یعنی تمہارے پاس رکھ دے, تمہارے پاس بھیج دے, یعنی تم ایز گروی رکھ لو ان کو کہ ہمیں جسٹ یقین, ایک گارنٹی نہیں ہوتی جیسے بینک میں گارنٹی رکھ, تو ایک گارنٹی کے طور پہ رکھ لو کہ آپ لوگ چھوڑ کے نہیں آپ جاؤ گے. ٹھیک ہے اب آپ آئے ہو نا تو اب آپ فیصلہ کر کے ہی جاؤ گے مسلمانوں کے ساتھ, تاکہ یہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے نہ بھاگ جائیں. تو جب ان کے اپنے لوگ تمہارے پاس ہوں گے, بڑے بڑے سردار ہوں گے, تو کبھی بھی نہیں بھاگیں گے, تو تم یہ ان سے کرواؤ. بنو قریظہ نے کہا یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے آپ. انہوں نے کہا ہم تو ضرور اسی طرح کریں گے. اس کے بعد نعیم بن مسعود قریشی سرداروں کے پاس پہنچے, ان سے کہا آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں, مجھے تو ایک خبر ملی ہے اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ خبر تو آپ تک پہنچا دوں, بشرطے کہ آپ میرا نام نہ لیں کہیں پہ بھی. وہ خبر یہ ہے کہ یہود جو ہیں بنو قریظہ کے, وہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد آپ اپنے فیصلے پہ بڑے پشیمان ہو رہے ہیں, اور اس کی اطلاع انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کے بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پہ راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کی اور غطفان کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں, آپ ان کا سر قلم کر دیں, پھر آپ کو یقین آ جائے گا نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو گئے, پھر ہم آپ اور ہم مل کے ان کے ساتھ جنگ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا. اب اے قریش, بنو قریظہ جو ہے نا وہ تم سے رہن کے طور پہ تمہارے کچھ سردار مانگیں گے. اب آپ لوگ اس معاملے کو خود سوچ لو, اگر وہ تم سے مانگتے ہیں تو پھر میری بات پہ یقین کر لینا, نہیں مانگتے تو نہ یقین کرنا. اور پھر وہ اپنے قبیلے غطفان کے پاس بھی گئے, ان کو بھی یہی خبر سنائی. اس ساتھ ہی ابو سفیان نے قریش کی طرف سے اکرمہ کو اور غطفان کی طرف سے ورقہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے, ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں, ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں. یعنی اب آپ ایسا کریں, آپ بیک سائڈ سے حملہ کریں, ہم فرنٹ سے کریں گے تو ہوگا یہ, مسلمان کس کس طرف ڈیفینڈ کریں گے, ادھر کو بھاگیں گے تو ادھر سے پھر ذرا خالی ہوگا تو ہم خندق عبور کر لیں گے. یعنی سمجھ لیں نا پلاننگ کہ ہم ادھر سے کرتے ہیں, آپ ادھر سے ایٹ اے ٹائم کریں. تو بنو قریظہ نے جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس یرغمال کے طور پہ نہ بھیج دیں. اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعود نے جو خبر دی ہے وہ صحیح ہے, اور بنو قریظہ سے کہہ دیا کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا آپ کو نہیں بھیجیں گے, پھر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں, نہ چاہے تو نہ ہو. بنو قریظہ کو یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم نے کہی تھی اور زیادہ یقین ہو گیا. اس طرح اللہ نے ان کے اندر آپس میں پھوٹ ڈال دی. تو یہ کچھ سلسلہ ہوا تھا. اب یہ دونوں طرف سے حملہ نہیں, یعنی انہوں نے بیک سائڈ سے نہیں کیا, ظاہری بات ہے ان کو یقین آ گیا تھا یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سخت برفانی ہوا ان پہ مسلط کر دی, اس جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے, ہنڈیاں چولوں سے اڑا دی, اور اس طرح ان کے پاؤں اکھڑ گئے, اور اپنے فرشتے بھیج دیے جو باطنی طور پہ جنہوں نے ان کے دلوں میں روب ڈال دی. اب اس کی تھوڑی سی بات پہلے پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. اب یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے, اب اللہ کی طرف سے اس بات پہ کمنٹ ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, ہم ایمان رکھتے ہیں, اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمت. یعنی اللہ کی نعمت کیا, اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو, اللہ کا تمہارے پر کتنا احسان ہے, علیکم تم پر کیا احسان. اذ جاءتکم جنود, جب آئے تمہارے پاس لشکر, مل کے سارے لشکر تمہارے پاس آ گئے تھے, کون سے, وہی جو کفار کے مشرکین غطفان یہود اور سارے یہ مل کے آ گئے. فارسلنا علیہم ریحاً, اب یہ ایک مہینے کے تقریباً ٹائم کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کے اوپر اللہ نے ہوا بھیج دی, اتنی تیز آندھی تھی کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, ان کے جانور بدک بدک میں بھاگ رہے ہیں, خیمے اکھڑ رہے ہیں, ہنڈیاں الٹ رہی ہیں. اب بتائیں کہ کیسے, جیسے سمجھ لیں کہ ٹورنیڈو آ گیا, ہریکین کوئی آ گیا. وہ جنودن, اور لشکر بھی اللہ نے ایسے بھیجے, لم ترہا, تم نہیں ان کو دیکھ سکتے تھے. وہ کون سے لشکر, فرشتوں کے لشکر اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے, وہ اللہ کے لشکر ہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد. اور وہ لشکر کا کام کیا تھا, وہ ایسے روب ڈال رہے تھے ان کے دلوں میں کہ وہ یہ لوگ تو پھر کہنے لگے کہ چلو چلو واپس چلو سارے, تو وہ نا ٹائرڈ ہو گئے تھے, اتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, ظاہر ہے ایک مہینہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, کچھ نہیں ہو رہا, بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک گئے ہیں, ان کی ساری چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں, اپنا راشن پانی بھی ختم ہو رہا ہے, اور جو دوسرے قبائل تھے اب غطفان وغیرہ ان کو کیا, وہ تو اس لیے آئے تھے کہ چلو ہمیں بھی کچھ مال مل جائے گا, یہاں پہ ایزی منی ہوگا, اور دوسرا یہ ہمیں کھجوریں مل رہی ہیں وہاں سے اتنی, تو ان کو ادروائز پرسنل کچھ نہیں تھا گرج. اصل تو مشرکین مکہ کا تھا نا مسئلہ, اور یہ یہود وغیرہ کا, باقی تو ایسے ہی شامل ہو گئے, تو ان کی تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ دشمنی کے جس کے لیے وہ بہت بیٹھتے, لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایسا روب پڑ گیا ان کے دلوں میں کہ ہوا یہ کہ جب یہ ایسا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جب نعیم بن مسعود کا واقعہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کا پتہ لگائے, ٹھیک ہے, کہ پتہ تو چلے کہ کیا ہو کیا رہا ہے, وہ کیا اب سوچ رہے ہیں, کیا اب انہوں نے فائنل کیا کیا ہے اس ساری سچویشن کے بعد جو نعیم بن مسعود کی ہوئی ہے. مگر وہ سخت برفانی ہوا جو دشمن پہ بھیجی گئی تھی بہرحال پورے مدینہ پہ حاوی ہوئی اور مسلمان بھی سخت سردی سے متاثر ہوئے. رات کا وقت تھا, صحابہ کرام دن بھر کی محنت اور مقابلے سے چور چور سخت سردی کے سبب سمٹے ہوئے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا, اب یہ سبحان اللہ آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ سچویشن کیا تھی وہاں پہ, کیا حالات تھے ان لوگوں کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنی بڑی پیشکش کی اس کے باوجود بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کے ان کی خبر مجھ تک لا کے پہنچائے تو میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں, بشارت دیتا ہوں اپنی رفاقت کی جنت میں, کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. Can you imagine کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا, کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے. جب بھی بہت سخت حالات ہوتے تھے نا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, بس نماز میں مشغول ہو گئے. پھر اس کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر مجمع کو مخاطب کیا کہ کوئی ہے جو دشمن کی جگہ خبر میرے تک لے کر آئے تو میں اس کو پھر خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں. اب بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, سناٹا تھا بالکل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوچھا لیکن پھر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. سوچے نا, فاقہ بھی تھا, بھوک اتنی لگی ہوئی تھی, کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اوپر سے سخت سردی, اس میں یعنی کتنی بے بسی کی کوئی ایک سچویشن تھی. حضرت حذیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی کہلاتے ہیں, وہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا, فرمایا حذیفہ تم جاؤ, اور حالت میری بھی سب جیسی تھی مگر نام لے کر جب حکم دیا تو اطاعت کے سوا چارہ نہیں تھا, میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دے, اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرنا, یعنی کوئی ڈفرینٹ چیز, کوئی نئی چیز کچھ نہیں کرنی تم نے. اور پھر آپ نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی, میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لیے اور ان کی طرف روانہ ہو گیا. جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا, خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کپ کپ ہی تاری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام میں چل رہا. سبحان اللہ, یہاں تک کہ میں ان کے لشکر میں پہنچ گیا, میں نے دیکھا ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے, ہانڈیاں الٹ دیے. ابو سفیان آگ کے پاس بیٹھ کے آگ سینک رہا تھا. میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیر کمان میں ڈالا, اللہ اکبر, اور ابو سفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئی کہ کوئی کام واپس آنے تک نہ کرنا, اس لیے کہ اللہ نے ابو سفیان کے نصیب میں اسلام لانا لکھا تھا. سبحان اللہ, اب وہ ان کی رینج میں اندھیرا ہے, ابو سفیان آگ تاپ رہا ہے, اگر تیر ایک جا کے لگ بھی جائے گا تو کیا فرق پڑے گا, چپ کر کے وہاں سے آ جائیں گے, جنگ ساری ختم ہو جائے گی, بالکل رینج میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا نا کہ نہیں کچھ کرنا, ورنہ سوچتے کہ نہیں اب یہ تو نہیں نا کہا تھا انہوں نے, اب یہ تو میں اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہوں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو نہیں کرنا. اب ابو سفیان حالات سے پریشان ہو کے واپسی کا اعلان کرنا چاہتا تھا مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ سب کے ساتھ بات کی جائے, اور رات کی تاریکی میں اور سناٹے میں یہ خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی جاسوس بھی اندر بیٹھا اور باتیں سن لے. اس لیے ابو سفیان نے ہوشیاری کی بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا کہ ہر آدمی جمع ہو جائے اور اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن لے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے خطرہ ہوا کہ اب تو میں گیا, کیونکہ میرے برابر کا آدمی جب میرے سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو میرا تو راز کھل جانا. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری سے خود فوراً پہل کر لی کہ اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا حیرت کی بات ہے تو مجھے نہیں پہچانتے، میں فلاں بن فلاں ہوں، وہ قبیلہ حوازن کا آدمی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ کو بچا لیا، کہ پھر اس نے تو نہیں پوچھنا تھا نا، انہوں نے پہلے اسے پوچھ لیا تم کون ہو۔ اب وہ سفیان نے جب اطمینان کر لیا کہ مجمع سارا اپنا ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تو اس نے پھر پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بدعہدی اور سامان جنگ ختم ہونے کا سارا حال سنایا اور کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اب سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت لشکر میں تو بھگدڑ مچ گئی، سب واپس جانے کے لیے بھاگنے لگے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا میرے گرد کوئی گرم حمام ہے جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے۔ واپس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے اتنے خوش ہوئے کہ ہنسنے لگے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ اوڑے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پہ ڈال دیا، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ خوش نصیب لوگ، یہ جو بعد میں تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک نوجوان نے جو کوفے میں رہنے والا تھا اس نے کہا ہے عبداللہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہو، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان کہنے لگا سنیے چچا، اگر ہم حضور کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کو قدم بھی زمین پہ نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پہ اٹھا کے لے جاتے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے پھر لو یہ واقعہ سنو، یعنی یہ کہنا آسان ہے لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تھا جنت میں میرا رفیق ہوگا تب بھوک کے مارے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے، تب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ یہ کہنے کی باتیں، یہ کہنا آسان ہے کہ ہاں جی ہم ہوتے تو یہ ہوتا۔ ایک روایت میں کہ جب اس تابعی نے کہا کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ بیٹے جو تمنا تم کرتے یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے تو کیا کرتے، ہم پر تو اتنے کٹھن حالات آئے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑا احسان ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مصیبت ٹلتی ہے نا، کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ٹال دے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ سالو کر دے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نعمتیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی۔ اور حیرت کی بات ہے، معجزہ یہ بھی دیکھے کہ جو یہ خطرناک ہوا چل رہی تھی، یہ دیگیں الٹ رہی تھیں اور ایسے ہو رہا تھا، یہ صرف اس لشکر تک ہی تھا، یہ اس سے ایک بالشت بھر باہر نہیں تھا۔ پتھر اڑ اڑ کے ان کے اوپر گر رہے ہیں، ظاہر ایسی ہوا تھی، یعنی ہر چیز اڑ رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ جب میں واپس چلا ہوں تو میں نے دیکھا تقریباً 20 سوار ہیں جو امامے باندھے ہوئے، یعنی پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، ٹربنز باندھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور اللہ کے رسول کو خبر دے دو کہ اللہ نے آپ کو کفایت کر دیا اور آپ کے دشمنوں کو مات دے دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تھے وہ فرشتے جو آئے تھے، اترے تھے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی خندق کھودنے کا عمل وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس طرح سے خوف کی حالت ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے اس وقت کی لوگوں کی فیلنگز ہے جو مشکل اس وقت لوگوں کے اوپر آ پڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, دیکھ رہا ہے. تم اللہ کی نگاہوں میں ہو, یہ چیز انسان کو کتنی تسلی دے دیتی ہے ایک مشکل وقت میں, کہ جب تم اس سارے اس میں سے گزر رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب وہ آ گئے تمہارے اوپر سے بھی اور نیچے سے. نیچے سے آنے والے کون ہیں؟ بنو قریظہ. اور اوپر سے آنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ. اوپر سے بھی آ رہے ہیں, نیچے سے بھی آ رہے ہیں, یعنی دونوں سائڈ سے, دونوں کناروں سے, دونوں بارڈر سے سمجھ لیں وہ آ رہے ہیں. اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ, ایک بات یہاں پہ نوٹ کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیکھنے کی بات جب فرمائی نا تو پہلے دکھایا کہ دونوں بارڈرز پہ یعنی خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. پھر جیسے ایک ویو یا ایک کیمرہ زوم ان ہوتا ہے نا, اس کے بعد نیچے کے اللہ تعالیٰ نے حالات دکھائے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں تھیں. وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ, لوگوں کو نہیں کبھی ریئلائز ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی اتنی بات کو بھی نوٹ کرتا ہے کہ جب آنکھیں کج ہو رہی تھیں, یعنی خوف اتنا تھا ایون ایمان والوں میں, اتنا خوف تھا کہ آنکھیں جو تھی نا وہ اوپر کو چلی جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منظر دکھایا, یہ بھی خوف کی انتہائی شدت کی بات ہے, آنکھیں الٹ جانا. اور دلوں کا حال کیا تھا؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, اور پہنچ گئے دل حلق میں. آپ نے دیکھا جب شدید خوف ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے دل سینے میں نہیں دھڑک رہا, حلق میں دھڑک رہا, اوپر کو آتا ہے جیسے وومٹ ہونے لگی ہے. اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سارے گمان, اور طرح طرح کے گمان ہو رہے تھے. کوئی دل میں کچھ خیال آتا تھا, کبھی کچھ خیال آتا تھا. تَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُون, ظُنُون ظن کی جمع ہے, ظُنُون بہت سارے, یعنی ایک انسان کے دل میں ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں. کبھی ایک دم وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, پھر اس کے دل کے اندر یعنی ایک حوصلہ آتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی مایوسی آتی ہے, پھر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. اس طرح انسان ایک ہی انسان ہوتا ہے لیکن کتنی ساری کیفیات سے گزرتا ہے جب کوئی بھی ٹریجڈی اس کو ہٹ کرتی ہے. کبھی تو اس کا دل ایسا لگتا ہے کہ تھم گیا ہے, پھر اس کے بعد دل ڈاؤن ہونے لگتا ہے, پھر کوئی خیال ایسا آنے لگتا ہے, پھر وہ حوصلہ آ جاتا ہے, نہیں نہیں اللہ ضرور مدد کرے گا, اللہ ہے نا. کہ ایک آتا ہے خیال, دوسرا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا جاتا ہے, اور کچھ سوجھ نہیں رہا ہوتا انسان کو اس وقت. آپ یہ سوچیں نا کہ دیکھیں صرف اپنی فکر نہیں, آپ خود سوچیں فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, عورتیں ہیں, وہ جنگیں ایسی ہوتی تھیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جنگ تو ہر دور میں ہی بری ہے, کہ عورتوں بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. عورتیں لونڈیاں بنا لی جاتی تھیں, بچے غلام بنا لیے جاتے تھے, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, یعنی ان وہ قوم تو ختم ہو جاتی تھی. اب اندازہ کیجئے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کی پوری فیملی خطرے کے اندر ہے, دشمن یہاں پہ آیا ہوا, اور ہمارے جو ساتھی تھے وہ بھی ہمارے سے عہد توڑ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا. اب ہوگا تو ہوگا کیا, تو بہت سارے خدشات آ سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ڈر جانا, ایک دم خوف آ جانا, اس حد تک خوف تھا کہ ان کے دل لگ رہا تھا سینے میں نہیں ہے حلق میں, اتنا حد تک خوف تھا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے پھر یہ ایمان کیسا ہوا, پھر ایسے ایمان کا اس کا مطلب تھا اس کسی کا ایمان ہی نہیں ہے, اتنا خوف آ گیا. نہیں, ہم تو بالکل نہ ڈر رہتے ہیں, ہم تو ڈرتے ہی نہیں کبھی. نہیں, نیچرل بات ہے. اگر ایک انسان کسی چیز سے, دشمن سے, کوئی ایک دم کسی ایسی, اللہ معاف کرے, پولیس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, یا کوئی سانپ یا کوئی ایسی چیز سے ڈر جاتا ہے, تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پھر تمہارا ایمان نہیں ہے کیونکہ تم ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سانپ کو پکڑ لو, تو وہ بھی ڈر گئے تھے. جب جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونے لگا تھا تب بھی ان کو خوف آیا تھا. تو یہ چیزیں ایمان کے منافی نہیں ہوتی, بلکہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک نیچرل, ایک ہیومن, جب انسان کی فطرت ہے نا وہ ایسی چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھیے گا پھر یہ چیز ہمیشہ نہیں ہوتی, یعنی یہ نہیں ہوتی کہ لانگ لاسٹنگ اسی کے اندر وہ مبتلا رہے, پھر وہ اوور کم کر لیتا ہے. جب جو مومن ہوتا ہے نا وہ اس چیز کو اوور کم کر لیتا ہے, تو دوسرا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر غرق ہو جاتا ہے, اسی کے اندر ڈپریشن کا شکار اور اس میں چلا جاتا ہے. یہ فرق ہے. تو ڈر کے موقع پہ اگر آپ کبھی ڈر جائیں تو اس میں بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈس ہارٹ مت ہوں. بس یہ ہے کہ اس کے بعد اس میں سے نکل آنا چاہیے. اور ڈفرینٹ طرح کے خیالات آنا, یہ سب بھی ایک نیچرل بات ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نظروں کی حرکت اور اس سے اندر زوم ان کر دیا سینے کے اندر دل, اور اس سے بھی زیادہ زوم ان کر دیا دل کے اندر اٹھنے والے خیالات جو کسی کو بتائے بھی نہیں ہیں, وہاں تک اس کی ریچ ہے. مسلمانوں کو یہ رہنا کہ اب ہم نے بچنا نہیں ہے, اب ختم, اب سب کچھ ختم ہو جائے گا. کتنے کتنے وسواس آ سکتے, یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, بہت ساری باتیں آ سکتی. نہیں اللہ ہے وہ مدد کرے گا, کبھی کچھ خیال کبھی کچھ خیال. فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون, اللہ اکبر, اسی ٹائم پہ تو اللہ نے آزما لیا مومنوں کو. اس کا مطلب آزمائش کب ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ ہم بیٹھے ہوں بڑے مزہ کر رہے ہیں, نارمل زندگی چل رہی ہے تو یہ آزمائش, ٹھیک ہے وہ بھی ایک آزمائش کی قسم ہوتی, مگر اصل آزمائش کس کو کہا گیا, جب سخت حالات ہوں, جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے, کوئی مشکلات کا, کوئی تکلیف کا, کوئی ایسی مسئلے میں وہ پھنس جاتا ہے, اصل وہ ہوتا ہے امتحان کا وقت. اسی میں اکثر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں, بدگمان ہونے لگتے ہیں اللہ سے, شکوے شکایتیں اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دین کو چھوڑ کے بھاگنے کا سوچنے لگتے ہیں. اور شیطان دکھاتا ہے سارا کچھ تو اسی کی وجہ سے ہوا نا, ویسے میں پڑھتی پڑھاتی تھی بس اسی میں لگی رہی تو یہ پیچھے سے ہو گیا. شیطان یہ سکھاتا ہے, اچھا اسلام لے آئے تھے اس وجہ سے یہ ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ شیطان کی طرف سے کتنی ساری باتیں ہو سکتی ہیں, جو منافقوں باتیں کر رہے ہیں وہ ابھی آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں, اور انہوں نے منہ سے بھی نکال دی, نے صرف خیال کو جھٹک نہیں دیا. شیطان تو خیال ڈالے گا جب تک وہ وسوسہ ہوتا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے, لیکن جب وہ منہ سے نکال دیتے ہو یا اس پہ یقین کر لیتے ہو یا اس کو دل میں بٹھا لیتے ہو تب پکڑ ہے. یہ اتنا سخت آزمائے گا, اور اللہ کا وعدہ ہے وہ آزمائے گا ضرور. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, زور سے ہلا دیے گئے, ہلا دیا جانا شدت کا. آنیسٹلی یہاں پہ بیٹھ کے ایک یعنی اچھے ماحول میں اور سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ ہاں جی وہ بڑی ان کے پر مشکل آئی اور وہ تو ایسا ہو گیا اور وہاں سے وہ آ گئے وہ آ گئے. میں اور آپ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے, اور اللہ نہ ہمارے ہمیں کبھی ایسے حالات میں نہ لائے جو خوف کی شدت یہاں بیان کی گئی. ایک ایف بی آئی کا ہی خوف ہو جاتا ہے نا لوگوں کو, تو ان کا حال کیا ہوتا ہے, آسان خطا ہو جاتے. تو یہ کہاں, یہ ان کے حالات تھے, ایسے نظر آ رہا تھا کہ سب کچھ ختم, سب کچھ ختم. اندازہ کریں یہ ایمان والوں کا حال ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑ دیا, کیونکہ اللہ امتحان لے گا. ہم نے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا تھا نا, دوسری ہی آیت تھی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تمہارے یہ کہنے سے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے, اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں, اس کی تو سنت ہے آزمانا, اس نے پہلوں کو بھی آزمایا, ان کو بھی یہ کہا گیا اور ان کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا. ہمیں بھی آزمائشیں آئیں گی, بیڈ آف روزز نہیں ہے یہاں پہ بھائی ہنستے کھیلتے ہی سارا کو, نہیں آزمائشیں آئیں گی. اور آزمائش ایسے آتی ہے کہ انسان کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے مجھے اس وقت, اسی وقت تو وہ مجھے چیک کر رہا ہے, یہی تو میرا ٹیسٹ ہے. اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا, وہ اس کو مصیبت سمجھ کے اس کے اندر رونے دھونے میں ایسا لگ جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ سلوشن فائنڈ کرتا ہے کہ اس سے بھاگ جانا, اسلام سے دور ہو جانا, دس از دا سلوشن. لیکن ٹیسٹ ہی تو یہ تھا کہ تم ابھی بھی اس دین پہ رہتے ہو یا نہیں. جب خوف کے حالات ہیں, جب آپ کو اس دین کو چھوڑنا آسان ہے پکڑنے سے زیادہ, جب آپ اس دین کو چھوڑو گے تو کوئی آپ کو ملامت نہیں کرے گا, اس وقت دین کو تھام لینا اسی کا تو امتحان ہے. جب دین کو تھامنے میں مشکلات آتی ہیں, مسئلے پڑ رہے ہیں, یہی تو امتحان ہے. ہم اس کو اپنی سوچتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں, تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے سب اس کی چیزیں چھوڑ دو تو ہم سیف ہیں, پھر وہ بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے اور ان میں سے گئے بھی. دیکھ لے نا پھر اللہ تعالیٰ کیسے خبیث کو طیب سے الگ کر دیتا ہے. کیا ہوا پھر, مومنوں کی تو آزمائش ہو گئی, اتنے سخت ان کے اوپر حالات آئے کہ وہ ہل کے رہ گئے. اللہ اکبر. لیکن دوسرے کچھ ایسے تھے, اذ یقول المنافقون, اور جب کہہ رہے تھے منافق, انہی میں منافق بھی شامل تھے یہ 3000 کے اندر ہی, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی, یعنی جو کمزور ایمان والے تھے. منافق الگ تھے اور جنوں میں بیماری والے الگ تھے. کیا فرق تھا, یہ جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی ابھی یہ نفاق کے راستے پر ہیں, ابھی نفاق تک پہنچ جائیں گے, ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جو نفاق کی طرف لے کر جا رہا ہے ان کو. ما وعدنا اللہ, نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے, ورسولہ اور اس کے رسول, الا غرورا, مگر دھوکے کا. یہ تو سب دھوکہ نکلا, یہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا اسلام لے آؤ گے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی, یہ ہوگا, ہمیں تو یہاں پہ جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کیسر کس طرح کے محلات کی باتیں کر رہے تھے کہ جی محلات ملیں گے روم کے اور ایسا ہوگا, تو یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا, یہ دیکھو کیسے بنو قریظہ کا بھی پھر سب کو پتا چل گیا, ظاہر ہی بات ہے وہ بھی بات کھل گئی. پھر اس کے بعد وہ فوجیں بھی آ کے کھڑی ہوئی ہیں سر کے اوپر, وہ بھی ہلنے کا نام نہیں لے رہی, ادھر بھی ظاہر ہے راشن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ جو یعنی جو ایج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا اپنے دین میں, اسی لیے سینٹر میں آنا چاہیے, اندر آ جاؤ, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. جو کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ جب ایسی سچویشنز آتی ہیں نا تو باؤنڈریز کراس کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے ہی کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے. سمجھ آ گئی بات, جو کنارے پر کھڑا ہوتا ہے, جو پہلے ہی دین کو بس ایسے سرسری سا تھاما ہوتا ہے اس نے, جب مشکل حالات آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے, خوف کے حالات آتے ہیں, پریشانی کے مسلمانوں پہ حالات آ جاتے ہیں, ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جو مسلمان ہوگا وہ جہاں پہ بھی ہے اس کے لیے پرابلمز ہیں, تو اب کیا کرتے ہیں, وہ ہاپ کرتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جو سینٹر میں ہوتے ہیں وہ بھی سینٹر سے کنارے کی طرف جانے لگتے ہیں. جو پکے ہی ہوتے ہیں ان کا ہی ایمان بڑھتا ہے, باقی جو کچے کچے ہوتے ہیں وہ سب پیچھے آنے لگتے ہیں, پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اس دین سے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ہمارے ساتھ کیا کہتے تھے اور دیکھو ہو کیا گیا. یعنی خود بھی بدزن اور دوسروں کی بدزن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں, اب دوسرا کسی کا کیا مورال رہے گا اس کے بعد. دوسرے مسلمان جو دیکھیں, سارے مسلمانوں کا یاد رکھیں, ایک لیول کا ایمان نہیں ہوتا, کچھ ہوتے ہیں جو بس کمزور سے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں بیر منیمم پہ, کچھ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کچھ درمیانے درمیانے سے ہوتے ہیں. تو جب اس قسم کے ٹرائلز آتے ہیں نا تو امتحان ہو جاتا ہے, سب کا امتحان ہوتا ہے, اور اس میں کمزور والوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. یہ دیکھیں جن کے دلوں میں مرض تھا وہ بھی کیا یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ تو سارے بس ایسے ہی جھوٹے وعدے تھے, کہانیاں تھیں, ہمیں ایسے ہی دھوکہ دیا گیا, ہمیں ایسے ہی سبز باغ دکھائے گئے, بھائی ہم سے تو دھوکہ ہو گیا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, جب کہا ان میں سے ایک روح نے, يَا أَهْلَ يَثْرِبْ, اے یثرب والو, یعنی یہ نہیں کہا اے مدینے والو, اے مسلمانوں, اے ہمارے مسلمان بھائیوں, نہیں, اے اہل یثرب. اس سے کیا مطلب تھا, اہل یثرب کون ہوئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس کا نام یثرب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا, طوبہ رکھا, مدینہ تو نبی اس کا نام پڑ گیا. تو اب وہ پکار رہے ہیں کس نام کے ساتھ, یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے, جس نام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. مدینہ وہ ہے جس میں آپ آ گئے, یثرب وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, جس میں یہ اپنے وہی بتوں کی پرستش میں تھے, مشرک ہوا کرتے تھے. تو اب یعنی اس میں ایک اشارہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو واپس اسی یثرب کی طرف, یہ چھوڑو مدینہ ودینہ, یہ تو بعد میں اب چار دن کی بات ہوئی ہے, یہ اب آ گئے تو مدینہ نام پڑ گیا, چھوڑو یہ ساری چیزیں, جو جیسے ہم پہلے ہوا کرتے تھے وہی اچھے ہیں ہم, اہل یثرب, یعنی اپنی قوم کو اس سے پکارا جو جس پہ ہم پہلے تھے نا, وہی ٹھیک ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے. لا مقام لکم, نہیں ہے کوئی تمہاری جگہ, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارے لیے, یعنی اس اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اس میں ایک ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر فزیکلی لیا جائے تو یعنی یہاں پہ نہیں ٹھہرو, واپس چلو اپنے گھروں کو, فرجعو, واپس لوٹ جاؤ, یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ٹھہرنے کی. یعنی وہ نکل کے آئے ہوئے تھے نا, سالہ جو سالہ پہاڑ تھا اس کے آگے تھے وہ, اس سے آگے ٹرینچ تھی, خندق تھی, تو اب واپس اپنے گھروں کو چلو. دوسرا مطلب کیا ہے, ایک فزیکل مطلب تھا اور ایک دوسرا مطلب کیا ہے, فرج ہو واپس لوٹ جاؤ, اپنا وہ جو واپس ہمارا دین تھا اسی کی طرف لوٹ جاؤ, ہماری تو خیر اسی کے اندر ہے, یہ اسلام نے ہمیں کیا دے دیا, مصیبتیں ہی مصیبتیں, جب سے یہ اسلام آیا ہے تو ہمیں کیا ملا ہے. دیکھیں نا, میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں بتا دیا, بدر کا, اوہد کا, یعنی ہر سال کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے آ رہے, تو ہمیں کیا مل رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. میں یہ پڑھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتی, میں کس گروہ میں ہوتی, میرا ایمان کیسا ہے, یا واقعی میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جو آگے آئے گا کہ ان کے اوپر تو جب یہ آزمائش آئی تو وہ ایمان میں اور مضبوط ہو گئے. آزمائشیں مجھے ایمان میں مضبوط کرتی ہیں, یا ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں رہا, چلو چلو چلو, وہ طریقے پرانے ہی ٹھیک ہے, ہم تو جب تک ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں دین کی طرف آئے ہیں اور ہی ہمارے لیے مصیبتیں ہی شروع ہو گئی, ہم تو پہلے ہی اچھے تھے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ سامنے دشمن بیٹھا ہو, پیچھے بھی وہ انہوں نے بدعتی کر دی, اور اپنے اندر کے لوگ ایسی باتیں کرنے لگ گئے کہ وہ لوگوں کو دوسروں کو بھی نہیں جمنے دے رہے, بجائے کہ حوصلے کی بات کریں, کوئی ہمت کی بات کریں, ہمت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ایسا کیا ہو گیا, اگر ہم مر بھی گئے تو کیا ہے, شہادت ہی ہے نا, بجائے ایسی باتیں کرنے کے تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ نہیں کچھ نہیں یہاں پہ, چلو واپس, چلو واپس. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ صرف جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مثال کے طور پہ جیسے اس وقت اسلام آگے بڑھ رہا تھا, آگے ہو رہا تھا اور اس کے اندر فائدے نظر آ رہے تھے اور سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے جا رہے تھے مدینہ کے, تو اس وقت لوگوں تو بڑا کچھ لوگوں نے صرف اس وجہ سے ہی کر لیا کہ چلو بھائی سارے ہی ہو رہے ہیں شامل تو ہم بھی ہو جاتے, کوئی ایسا نہیں تھا کیونکہ اسلام سے کوئی محبت تھی ان کو یا کچھ, بس فائدوں کے لیے ہو گئے, جیسے چڑھتے سورج کو سلام ہے, ہر ایک ہی اس کے ساتھ مل جاتا پھر کہ چلو یہ نام ہے اس کا, یہ ہے. آج بھی جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہی لگنے کو لوگ بڑا, چاہے کام کچھ کریں نہ کریں لیکن بس ان کا ٹھپا لگنا چاہیے, میں فلانی آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں, اس سے ان کو بڑی وہ ملتی ہے کہ میرے ساتھ ایک بگ نیم لگ گیا, تو اس طرح سے ان کو بھی تھا. لیکن اب جب دیکھا کہ ان کا تو اپنا حال پتلا ہے, تو بس نکلنے کی کر رہے ہیں. سوچے جو دوسروں کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کا اپنا اندر سے کیا حال ہوگا. ظاہر خود تو واپس جا ہی رہے ہیں. وہ یستعذن فریق منہم, اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے. اب یہ کب ہو رہا ہے؟ جب یہ خندق وغیرہ کھد گئی ہے اور وہ لوگ آ گئے اور وہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح سے سارے حالات بڑے خراب سے نظر آ رہے ہیں, اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. اب ایک گروہ تو اس نے تو صاف صاف ہی لوگوں کو یہ کہہ دیا, دوسروں نے کیا کیا؟ وہ ذرا تھوڑے سے یعنی کمزور ایمان والے کہہ سکتے ہیں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان منافقین سے تھوڑے بہتر تھے کہ انہوں نے کم از کم اتنی زحمت کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے, یا قولونا کہنے لگے, انا بیوتنا عورا, ہمارے تو گھر غیر محفوظ ہے, ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ عورتیں بچے, حالانکہ وہاں پہ سیکیورٹی کا کیا بات ہے کہ جو جتنی حد تک ہو سکتی تھی, نہیں انہیں ہمارے تو بھائی گھر کھلے میں, یا وہاں پہ چوریاں نہ ہو جائیں ہمارے گھروں میں تو ہم کیا کریں, ہمیں تو واپس جانا ہوگا, ہمیں تو اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہوگی, ایسا ہوگا, اس طرح کے بہانے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَة, ان کے گھر کھلے ہوئے غیر محفوظ نہیں ہے, بلکہ بات کیا ہے, اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ, نہیں وہ چاہتے ہیں مگر فرار, بس بھاگنا چاہتے ہیں اس سے اور کچھ نہیں ہے ان کا. اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. ایسے لگ رہا ہے قرآن نہ آئینہ دکھا رہا ہے. اللہ تو ہمیں معاف کر دینا کہ ہم کتنے ہی سارے کاموں سے جب اسلام کو ضرورت ہے, ہمارے دین کو ضرورت ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں. ہمیں میرے گھر کے بڑے کام ہیں, میرے یہ بڑے ہیں, میرے بچوں کے بڑے کام ہیں, ابھی تو وہ چھوٹے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ان یریدون الا فرارا, یہ سارے بہانے ہوتے ہیں, صرف بات کیا ہے, بھاگنا ہے, بھاگنا ہے, یہ مسئلہ ہے. میرے مہمان ہیں, میرے فلاں ہیں, میرا ایسے ہے, میری جاب ہے, میرا, صرف فرار کے بہانے. ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا فرماتے تھے, کیا کہنا تھا آپ نے ان کو؟ زبردستی تو پکڑ کے نہیں رکھنا تھا. فرماتے تھے ٹھیک ہے جاؤ, ٹھیک ہے جاؤ, جو آ کے کہتا تھا ٹھیک ہے جاؤ, جانا ہے تمہارے گھروں کے غیر محفوظ ہیں, جاؤ. اللہ اکبر, ان کو اتنا بھی نہیں احساس تھا کہ جس نبی کے اوپر ہم ایمان لے کر ہیں ان کو کتنی تکلیف ہم دے رہے ہیں ایسی سچویشن میں جس میں ان کو ضرورت ہے. ہماری ایک ایک بندے کی ضرورت تھی, وہاں پہ اس وقت ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پر کیونکہ یہ صرف اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں نا ایسے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آرگنائزیشن, اس جگہ, اس ان لوگوں, اس قوم, اس مذہب کے اوپر مشکل آ گئی ہے, تو وہ تو سب سے پہلے اپنا بوریا بستر اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم, ہم تو جا رہے ہیں. ہماری تو ضرورت نہیں ہے نا, اصل میں ہمیں بڑی مجبوری ہے, ہمارے بڑے مسئلے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. اب آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو جس وقت ایک کاز میں ضرورت ہو, یا جس وقت دین پہ کوئی ایسے حالات آ گئے ہوں کہ جس کو جیسے آج کے بھی حالات ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جس میں دین پہ چلنے والوں کے اوپر مسئلے آ رہے ہوں, ان حالات میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کو ہی خدا حافظ کر کے چل پڑتے ہیں. They don't care. کہتے ہیں ہم تو اپنی جان بچائیں نا, ہمیں کیا, یعنی ان کو اپنا ذاتی مفاد اتنا عزیز ہے. اور یہاں پہ دیکھیں جو بہانے بنا رہے ہیں, آج اگر دیکھا جائے جب لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے, یا جب لوگوں کو قرآن پہ جمنے کو کہا جائے, یا لوگوں کو ڈیڈیکیشن سے کام کرنے کو کہا جائے کہ بھئی اب آپ کام کر رہے ہو تو آپ اچھے طریقے سے کام کرو, آپ جم کے کام کرو, آپ اخلاص کے ساتھ کام کرو, کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ مسئلہ, ہم تو وہ, ہمارے تو ایسے, ہمارے تو گھر کے, گھر سب سے زیادہ بولتے ہیں نا. یہاں پہ دیکھیں, یہ نہیں کہ کوئی منافق ہے یا کچھ ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی, لیکن یہاں پہ یہ طریقہ کس کا ہوتا تھا؟ دوسروں کے حوصلے پست کرانا, دوسروں کو بھی ڈسکریج کرنا, اور خود بھی نہ جم کے رہنا, چھوڑ چھوڑ کے چلے جانا, جب ضرورت ہو تبھی نہ ملنا, آگے پیچھے بلند و بلند دعوے کرنا, یہ منافقین کا طریقہ تھا. اور اللہ تو جانتا ہے نا, حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یہ بات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ان کا ایکسکیوز اور ان کو جانے دیا, لیکن وہ اللہ کے ہاں سے ایگزمپٹڈ نہیں ہو گئے, اللہ کے ہاں سے وہ سزا سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ ہیں, ان کے گھر غیر محفوظ نہیں, یہ بھاگنا چاہتے ہیں بس. اللہ کو تو پتا ہے نا, تو وہ تو نبی تھے, چاہے وہ بھی اجازت دے دے, لیکن جو ایسا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پکڑ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فرض کرو اگر ایسا ہو, اگر ایسا ہو کہ داخل کیے جاتے ان پر ان کے اطراف سے, یعنی دشمن ان کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو, آور ہو جاتا, یہ ان کی کنڈیشن بتائی اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے گھر خالی ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں, ہمارے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمیں اجازت دے دے, ہماری بچی عورتیں غیر محفوظ ہیں, یہ کر کے تو چلے گئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ان کے اطراف سے ان کے اوپر حملہ ہو جائے, ثم سئل الفتنہ, تھا پھر وہ سوال کیے جاتے ہیں فتنے کا, پھر وہ جو حملہ آور ہیں وہ ان سے فتنے کا سوال کریں. یہاں پہ فتنے سے مراد کیا ہے, یعنی وہ ان کو کہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو, اسلام کو چھوڑ دینا فتنہ ہے نا, یا وہ ان کو جنگ کرنے کو کہیں کہ نہیں اب تم انہی کے اوپر جنگ کرو اسلام کو چھوڑ کے. لآتوہا, تو البتہ وہ آ جاتے اس کی طرف, وہ نہیں ریزسٹ نہیں کریں گے. وما تلبثوا بها الا یسیرا, وہ انتظار نہیں کریں گے اس کا, وہ آ جائیں گے, وہ انتظار بہت تھوڑا سا, ذرا ذرا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے سوچنے کا ٹائم دو, میں کیسے یہ بات ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, میں کیسے یہ نہیں, وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے نا, فوراً ہی مان لیں گے, ہاں ہاں ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا تو بس ہم ان کی مانیں نا, کیا کریں پھر, ہم مجبوری ہے نا ہماری. یہ انسانی رویے ہیں جن کو قرآن کھول کے رکھ رہا ہے, یہ وہ دلوں کے اندر کے کھوٹ ہیں جن کو قرآن ایکسپوز کر رہا ہے. ہم تو سوچتے ہیں ہمارے تو دلوں کے اندر کی باتیں تھوڑی کسی کو پتا ہے, ہم بہانے کر دیں گے, ہم یہ کہہ دیں گے, ہم وہ خود ہی سوچ سوچ کے, لیکن سوچیں اللہ تعالیٰ وہ اندر کی باتوں کو لا لا کے یہاں پہ کھولا, کہ اگر ان کے ساتھ یہ, وہ تو اللہ تعالیٰ تو وہ باتیں بھی جانتا ہے نا جو نہیں ہوئی ان کو بھی وہ جانتا ہے, کیونکہ وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے حالات کیا ہیں. اگر وہ ان کے اوپر ہر طرف سے آ جائے نا, پھر ان کو یہ کہیں کہ بھائی دیکھو تم اسلام کو چھوڑ دو, تو یہ فوراً چھوڑنے کو تیار ہو جائیں, فوراً منظور کر لیں, ذرا بھی نہیں انتظار کریں گے. اللہ اکبر. ویسے اگر جان خطرے میں ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یعنی یہ اجازت ہے انسان کو کہ جیسے اب حضرت عمار بن یاسر کی بات تھی کہ ان سے انہوں نے کہلوا دیا ٹارچر کر کر کے کہ تم ہمارے بتوں کا نام لے دو, ایک دفعہ تو انہوں نے لے دیا تھا, تو یہ معافی ہے اس کی. لیکن یہاں پہ اصل میں ان کے دلوں میں کھوٹ ہے نا, اس کو بتایا گیا کہ یہ ایسے ہیں, یہ اس طرح کنارے پہ ہیں, یہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں نکلنا, ان کو تو ایک دفعہ وہ کہیں گے تو دس دفعہ حامی بھریں گے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, اور ذرا بھی نہیں انہوں نے دیر کرنی. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا, اور البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا, کس کے ساتھ, اللہ, اللہ سے کیا عہد کیا تھا, کب, من قبلو, اس سے پہلے, کس چیز کا, لا یولون الادبار, کہ وہ نہیں پیٹ پہ رہیں گے, یعنی سب نے یہ عہد کیا تھا کہ مل کے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے, ہم سب ایک ہیں, ہم موقع ملا تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے, ہم یہ کر کے دکھائیں گے, ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں. لیکن دیکھ لیں جس وقت موقع آیا تو اس وقت کیا کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, بڑے بگ دعوے کرتے ہیں, میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی, میں تو دین کی خاطر ایسے کرنے کو تیار ہوں, میں تو یہ ہو جائے تو میں یہ, لیکن جس وقت موقع آتا ہے نا, تو یہ بھی منافق کی ایک صفت ہے کہ پھر وہ نظر ہی نہیں آتے کہ وہ ہیں کہاں پہ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, یہ نہ سمجھنا کہ ان وعدوں کا کوئی بات نہیں ہے, جو مرضی وعدے کرتے رہو اور پوچھا نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے, سوال کرنا ہے وعدوں کا. وعدہ نا منافق کی تو صفات میں سے ہے کہ جب عہد کرتا ہے توڑتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ احزاب, لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ آج کے لیے آیات ہیں, آج کی آیات ہیں, کیونکہ وہ وقت بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ بھی سائیکولوجیکل وارفیئر تھی, وہ بھی خوف اور ایک مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا وقت تھا جو بڑا مشکل تھا, جس کے اندر ایمان پہ قائم رہنا, کوئی ایمان چھوڑ دیتا پھر تو بڑی اس کی ویلکم تھی, یعنی طاقت جو ایک بیلنس ہے نا طاقت کا, وہ کفار کی طرف تھا, ادھر وزنی تھا, ترازو میں اگر رکھا جائے تو ظاہر ہے وہ نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے, اسلحے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے. پھر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو سپورٹ کس کس کی ملی ہوئی ہے, یہ بالکل اکیلے ہیں, ٹوٹلی الون. ورنہ ایک ملک یا ایک جگہ ہوتی ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی میرے فلاں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں, میری فلاں سپورٹ ہے, فلاں ملک میری سپورٹ ہے, فلاں چلو میرے ساتھ ہیں, وہ بھی آ جائیں گے میری مدد کرنے کو اگر ضرورت پڑی تو. لیکن ایک جگہ کے لوگ ہیں جو بالکل تنہے تنہا ہیں, پورا عرب امڑ کے آ گیا ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے ان کو پیسنے کے لیے, آسان بات نہیں ہے یہ. اور کس وجہ سے, کیا قصور ہے ان کا, صرف ایمان لانا, آج ایمان کو چھوڑ دیں تو ان کے بھائی بند ہیں. ایمان کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, کوئی ہم نہیں ایسے ہیں گے جن کے اوپر بڑے مشکل حالات آ گئے, ہائے ہائے ہمارے اوپر تو بڑے اسلام کے اوپر بڑے, نہیں, ہر زمانے کے اندر, ہر زمانے میں, بلکہ ہم تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہمارے اوپر سخت حالات, اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ نہ ہمارے کبھی ایسی آزمائش کرے, کیونکہ ہم تو کوئی قابل ہی نہیں ہے, ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا سی نیوز سن کے کیا ہمارے حالات ہو جاتے. سوچے وہ لوگ جن کے جسموں میں کنگیاں چلا دی گئی, جن کو اتنا ٹارچر کیا گیا, ان کے خاندانوں کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے سامنے ان کے گھر بار چھوڑنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا, ان لوگوں کا اندازہ کیجیے. ہم اچھے بھلے بیٹھ کے بھی ہمیں شکایت ہوتی کہ ہم بڑی مشکل کے اندر ہیں, ہم اتنی مشکل میں ہیں کہ اب بس یعنی کنارے سے ہی پکڑا ہوا دین کو, اور جیسے جیسے خوف یا جیسے جیسے چیزیں یعنی حالات دنیا کے ایسے ہو رہے ہیں کہ قیامت کا قرب ہے, جیسے جیسے چیزیں اور مشکل ہوتی جا رہی ہیں ایمان والوں کے لیے, اسی طرح ہم رسی کو چھوڑتے جا رہے ہیں, ہماری گرفت بھی اتنی ڈھیلی ہوتی جا رہی, بجائے اس کے کہ ہم اور مضبوط پکڑ لیں کہ اللہ ہے نا, ہم اس کے دین پہ, ہمارا ایمان بجائے اور مضبوط ہو جائے, ہم ڈر جاتے ہیں, خوف سے بھاگنے لگتے ہیں. کیا یہ سلوشن ہے؟